رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وآل محمد. مولانا کرام متعدد مناسبتیں اس ہفتے کے اندر موجود ہیں. اس طرح میں ان مناسبتوں کے حوالے سے چند رائے در خدمت عرض کروں. اپنے ان مہمانوں کے لیے انتہائی خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ اس مملکت کا رخ کیا ہے. یہاں پر تشریف لائے ہیں, تلاوت قرآن کریم سے آپ کو مستفیض فرمایا ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے, مزید ترقی کے لیے, مزید کمال کے لیے, اور اس کے لیے کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے لوگ, قرآن کریم کو اچھے انداز میں بیان کرنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ بڑھیں, حفاظ قرآن کریم کی تعداد میں یہاں پر اضافہ ہو. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں احسان فرمایا ہے, ان انبیاء کرام کے مقابلے میں ایک گروہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کی مخالفت کرتا ہے. قرآن کریم نے اس گروہ کو کہیں پر مستکبرین تعبیر کیا ہے, کہیں پر ظالمین تعبیر کیا ہے. یہ وہ گروہ ہے جن کے مفادات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل مقابلے میں قرار پا جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا پہلا پیغام معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا فروغ ہے. چاہتے ہیں معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق ایسے کیا ہے کہ اس انسان کی بہترین کمالات معاشرتی انصاف کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. اگر معاشرے کے اندر ظلم ہوگا, معاشرے کے اندر ناانصافی ہوگی, تو اس انسان کے اندر جو کمالات موجود ہیں وہ کمالات ظاہر نہیں ہو پائیں گے. خدا نمتاز چونکہ اپنے مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے, اشرف مخلوقات ہونے کے ناطے انسان کی بھلائی چاہتا ہے, تو اس نے چاہا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو, انسان کمال کے اوپر فائز ہو سکے. لیکن ظاہر ہے اگر معاشرے کے اندر عدل ہوگا تو وہ لوگ جن کی طبیعت کے اندر مفاد پرستی ہے, جن کی نیچر کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا چاہتے ہیں, ان کے مفادات کو خود چرانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں. لہذا ہر نبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ظالم یقیناً ہوتا ہے جو اس نبی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انبیاء کرام کے واقعات ایسے ظالموں کے حتیٰ ناموں کو بھی بیان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, اس کے بعد ختمی مرتبہ اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں, ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی ظالم موجود ہے جو ظلم کر رہا ہے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے مقابلے میں عدل و انصاف کی تعلیمات دے رہے ہیں. یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے, وہ یہ کہ کیا ان تمام ظالموں میں کسی ایک ظالم کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم ہے؟ کیا کوئی ایسا ظالم ڈھونڈا جا سکتا ہے جس کو ہم قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں ظلم کا محور قرار دے سکیں, ظلم کی بنیاد قرار دے سکیں؟ اگر قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, اور یقیناً اللہ کی کتاب ہے, اور یہ مجھے اور آپ کو ہدایت دینے کے لیے ہے, تو قرآن کریم نے جن کو اچھی نظر سے دیکھا ہے وہ یقیناً ہدایت کے بہترین لوگ, اور جن کو قرآن کریم نے برے الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ برے لوگ ہیں, اس کا مطلب ہے یہ ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کے سرغنہ ہیں. اگر آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں, شروع سے لے کر آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس قوم کو قرآن کریم نے سب سے زیادہ مذمت کی نظر سے دیکھا ہے, کیا کوئی ایسی قوم ہے, کیا کوئی ایسا گروہ ہے؟ بلا شک و شبہ آپ قرآن کریم کے ترجمے کو معمولی سے انداز میں بھی سمجھنے والے ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پوری تاریخ کے اندر قوم بنی اسرائیل وہ قوم قرار پاتی ہے جس کو پروردگار عالم نے مذمت کے الفاظ میں بیان کیا. عجیب بات یہ کہ یہ قوم وہ قوم ہے جس کے اوپر پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی, ان کو تمام دنیا پر فضیلت ملی تھی, لیکن اپنے اعمال کے نتیجے میں ان تمام فضیلتوں سے محروم ہو گئے, اور ان فضیلتوں کے مقابلے میں اس پستی کو اختیار کر دیا جس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ, ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ ہمیشہ ذلیل ہوں گے، ان کے اوپر خدا تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ ہمیشہ پستی سے دوچار ہوں گے۔ جن آیات کی تلاوت قاری محترم نے کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، اس کے اندر مفہوم یہی مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تمہارا ایک دور آئے گا جس میں تم طاقت پکڑ لو گے، اور اس کے بعد آخر میں ہمارا بندہ تمہارے پاس آئے گا جو تمہارے چہروں کو پھیر دے گا، تمہیں جڑوں سے اکھڑ کر پھینک دے گا اور زمین کے اوپر عدل و انصاف کا قیام کرے گا۔ جو ہمارے خیال میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے سطح میں ہمیں پتہ چلا کہ وقت کے امام صاحب العصر و زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی دشمنیوں کا سلسلہ رہے گا، لہذا آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم جگہ جگہ قوم یہود کی مذمت کر رہا ہے۔ قوم یہود کے اندر برائی کیا ہے؟ قوم یہود کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے بار بار فرمایا کہ یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہیں، یہ لوگ زر پرست ہیں۔ کہیں پر فرماتا ہے میری آیتیں بیچ کر پیسہ کما لیتے ہیں، کہیں پر فرمایا کہ جو کتاب میں نہیں ہے اسے اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہے، کہیں پر فرماتا ہے یہ ظلم کے بانی بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں جو آج کی دنیا میں بھی موجود ہے۔ بدقسمتی سے جب ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز اس سے آج کی دنیا میں رہنمائی لینے کا انداز نہیں ہے۔ اگر اس انداز کو اختیار کریں کہ قرآن کریم کی تعلیمات سے آج کی دنیا میں رہنمائی حاصل کر سکیں تو آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے ورنہ آپ کی خدمت درج کرتا، کہ جتنا بھی دنیا کے اندر آپ ظلم و ستم دیکھیں گے اس کا محور اور بنیاد وہ قوم یہود اور بنی اسرائیل جا کر بنیں گے۔ اس وقت دنیا کے اندر ظلم کے تین محور آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک دنیا کے اندر سیاسی ظلم ہے، کچھ قومیں جو پوری دنیا کی تمام اقوام کی تقدیر لکھنا چاہتے ہیں، ان کا مقدر لکھنا چاہتے ہیں، 10,000 کلومیٹر دور سے آ کر حملہ کریں گے، ان کے مفادات کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی ظلم ہے۔ دوسرا دنیا کے اندر اقتصادی ظلم ہے، 20% آبادی دنیا کی 80% دولت کے اوپر قابض ہوئی ہے، دنیا کی 80% آبادی 20% باقی ماندہ دنیا کے وسائل کے اوپر زندگی گزارنے پر مشہور ہے۔ اور تیسرا ظلم ثقافتی ظلم ہے، لوگوں کو اللہ کی تعلیمات سے دور لے جانے کے لیے ثقافت کو اس انداز میں تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی نہ جا سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان تینوں محاذ کے اندر بری طرح شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پر سیاسی ظلم بھی دیکھ رہے ہیں جو بڑی طاقتوں کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے، یہاں پر ہم اقتصادی ظلم کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی تعمیر کے اندر رکاوٹ ہے، اور پاکستان کے اندر ثقافتی ظلم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے میڈیا کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خاص کر ثقافتی میدان میں پاکستان نے گزشتہ 6-7 سال کے اندر اتنی تنزلی اور پستی دکھائی ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہم نے 20 سال کے اندر اتنی سستی دکھائی ہو اور اتنا زیادہ پستی کی طرف مائل ہوا۔ اب تصور فرمائیے کہ شیعہ ہونے کے ناطے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے ہماری رائے کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت کے نسل میں سے پاکیزہ ترین ہستی تشریف لائیں گے، یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملا ظلماً وجورا، وہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے سیاسی ظلم کا مقابلہ کریں گے، وہ دنیا کے اقتصادی ظلم کا مقابلہ کریں گے، وہ دنیا کے اندر ثقافت کے نام پر ہونے والی اوریانیت، فحشا، زندگی کے اہداف کا پامال ہو جانا، مادہ پرستی کا دنیا کے اوپر حاکم بن جانا، انسان کی معنویت کا کچل جانا، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے اگر آج مولا تشریف لے آئے اور اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا ساتھ کون دے گا اور ان کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوگا؟ ہم نے اپنے ذہن کے اندر یوں سوچا ہوا جیسے مولا کی تشریف آوری میں اتنا عرصہ باقی ہے کہ ابھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ عقیدہ ہمارا بالکل مخالف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہم سے کہتا ہے ایسے سوچو جیسے آج ظہور ہونے والا ہے، آج شام اعلان ہونے والا ہو۔ اگر آج مولا تشریف لائیں اور دنیا کے سیاسی ظلم سے لڑنے کی کوشش کریں اور دنیا سے کہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے لیے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے، تو دنیا کے کون کون سے ظالم ہوں گے جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اگر آج بھی اقتصادی ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تشریف لائیں اور کہیں کہ دنیا کے اندر جو 20% لوگوں کے ہاتھوں میں 80% دولت جمع ہو گئی ہے، یہ دنیا کے تمام انسانوں کا مشترکہ حق ہے، یہ ان سب کو ملنا چاہیے۔ اگر آج وہ تشریف لائیں اور دنیا کے ثقافتی ظلم کو توڑنے کی کوشش کریں جس میں میڈیا کے اوپر فحاشی اور ہر قسم کی عریانیت اور ہر قسم کی زندگی کے اہداف کا پامال ہونا شامل ہے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ ان کے مقابلے میں کون کون سے ظالم کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے دنیا کے ظلم کو پہچاننا، دنیا کے ظالم کو پہچاننا۔ امام کا معتقد ہونے کے ناطے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظالم کو بھی پہچانیں اور ظلم کو بھی پہچانیں اور ان دونوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ ذرا ان روایات کی طرف جائزہ لیجئے کہ جو امام کی تشریف لانے کے بعد کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، تو آپ بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے کہ ہماری اور آپ کی فی الحال ذمہ داری کیا ہے۔ مولا تشریف لائیں گے، مکہ میں ظہور ہوگا، سرزمین حجاز سے نکلتے ہوئے عراق کی طرف تشریف لائیں گے، روایات کے مطابق کوفہ کے اندر ان کا مقابلہ سفیانی کے لشکر سے ہوگا، اور اس کے بعد روایات بیان کرتی ہیں کہ مولا بیت المقدس کی طرف تشریف لے جائیں گے، دنیا کی یہودیوں کا مقابلہ کریں گے اور وہاں یہودیوں کے ساتھ ایک آخری جنگ کے اندر شرکت کریں گے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، فرض کیجیے یہ سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم مسئلہ فلسطین کیا ہے، فرض کیجیے میں یوں سوچوں کہ فلسطینی عوام پس رہے ہیں، کچل رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کیا مولا کا معتقد ہونے کے ناطے مجھے سروکار نہیں ہے بیت المقدس میں کون ہے؟ کیا امام کی نصرت کرنے والا ہونے کے ناطے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے بیت المقدس میں کس ظالم کی حکومت قائم ہے؟ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں مولا کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی دعا کرنے والے کے ناطے سے کہ میں دیکھوں کہ امام کا دشمن کون ہوگا، تو میں دیکھتا ہوں آج کا استکبار امام کا دشمن ہوگا۔ آج وہ لوگ جو مصنوعی میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے افکار و خیالات کو پامال کر رہے ہیں، ان کو حیوانیت کی سمت لے کر جا رہے ہیں، یہ امام کی دشمنی میں کھڑے ہوں گے۔ ایک منظر سوچیے آپ، آپ کے اور ہمارے گھروں کے اندر 80-100 چینلز فحاشی اور عریانیت کے اوپر مبنی گھروں کے اندر آ رہے ہیں، اگر امام تشریف لائیں گے تو کیا ان چینلز میں سے کوئی باقی رہے گا؟ جب یہ وہ چیز ہے جو امام کی دشمنی میں ہے اور امام تشریف لائیں گے تو یقیناً اجازت نہیں دیں گے۔ اپنے آپ سے پوچھے گا امام کے معتقد ہونے کے ناطے آپ کس ناطے دیکھ رہے ہیں اسے، آپ کے گھر میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو یقین ہے کہ امام اس کے حامی نہیں ہوں گے، آپ کو یقین ہے کہ امام اس کے مخالف ہوں گے۔ اب ایک عجیب تناقض ہے ہمارے عمل کے اندر، ایک طرف سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ مولا جلد تشریف لائیے، جلد تشریف لائیے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کو پامال کر دیجئے، عدل و انصاف کو قائم کر دیجئے، اسلام کی ثقافت حاکم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس تمام کو میں اور آپ پسند نہیں کر رہے، ظلم ختم ہوگا، ممکن ہے میرے اور آپ کے اندر بھی کوئی ظلم ہو جس کو امام ختم کرنے کی کوشش کریں، کیا یہ ظلم نہیں ہے جو میرے اور آپ کے گھروں کے اندر ہو رہا ہے؟ آیا اس امام اس کو باقی رکھیں گے یا ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر میں چند منٹ اپنے ذہن کے اوپر غور کروں تو بہت واضح نظر آئے گا امام اس کو باقی نہیں چھوڑیں گے، کیا یہ وہ چیز نہیں ہے جو مجھے خود سے ختم کر دینی چاہیے؟ اعزان محترم، میں اور آپ اس ثقافت کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس کی بنیادیں اسلام کو پامال کر کے رکھی گئی ہیں، میں اور آپ اس دنیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس کی اقتصادیات ظلم کے اوپر استوار کی گئی ہے، اس دنیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس کی سیاست اہل بیت اثار علیہ السلام کی تعلیمات کے مقابلے میں کھڑی کی گئی ہے۔ جب تک میں اور آپ اس ظلم کے نظام کو نہیں پہچان پائیں گے، جب تک میں اور آپ ظلم کے نظام کو سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں کریں گے، کیسے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ امام کی نصرت کریں گے؟ اپنے امام کی نصرت کو سوچیے، مت سوچیے 100 کے بعد ہونا ہے، سوچیے کل ہونا ہے، آپ کس کی نصرت کر پائیں گے؟ اور میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں گا، دنیا کے اندر اس حد تک ظلم و ستم ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا ان ظالموں کے مقابلے میں آپ کس ٹائم کے اندر ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اور آپ کا کوئی عمل ظلم کی ہمراہی کے اندر ہمیں اور آپ کو ظالم کی کیمپ کے اندر کھڑا کر رہا ہو کہ جب امام مقابلہ کرنے آئے تو پتہ چلے کہ کچھ ظلم ہماری طرف سے بھی ہے جس کے امام مخالف ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، کہیں میں اور آپ معاشرتی ظلم کا حصہ نہ ہوں، کہیں میں اور آپ اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی ظلم کا حصہ نہ بنے ہوئے ہوں کہ جب امام تشریف لائیں تو خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم ہی وہ ظلم بنے ہوئے ہوں اور ظالم بنے ہوئے ہوں جس کے مقابلے میں امام نے اپنے عمل کو انجام دینا ہو۔ تو مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ رسول گرامی کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، فرماتے ہیں جو زندگی گزارتا رہے اور اسے پرواہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس اسلام کی ایک نئی زندگی ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے، اسلام کی ایک نئی لہر مجھے اور آپ کو اس معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے. اگر میں آج سے 30 سال پہلے یہاں پر کھڑا ہوتا اور 30 سال پہلے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوتا تو مجھے مردہ اسلامی معاشرہ نظر آتا، مجھے اسلامی رہنماؤں کے اندر وہ لوگ نظر آتے جن کی ثقافت میں 1% بھی اسلام نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن الحمدللہ رب العالمین اب اسلام کی بیداری کا زمانہ، اب اسلام کی ہوشیاری کا زمانہ، اب اسلام کو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر بیدار ہوتا دیکھیں گے، جس کو کچلنے کے لیے مصنوعی اسلام کھڑے کیے گئے. کیوں ایسا ہوا کہ صرف گزشتہ 25-30 سال کے اندر نہیں معلوم کس کس نام کے اوپر ایسے ایسے اسلام پیش کیے گئے جس کو دیکھ کر مسلمان نفرت کرنے لگے، جس اسلام کے اندر وحشیانہ بربریت کا مظاہرہ کھلے عام کیا گیا ہے، اس اسلام کے اندر جس کے اندر فسق و فجور کی کھلی پرچار کی جا رہی ہے اسلام کے نام پر، اور یہ سب اس مملکت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. یہ سب یہ گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ اس اصلی اسلام کو کچلنے کے لیے جس کے اٹھنے کی امید پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اور دنیا کے ہر خطے کے اندر مسلمان اٹھ رہے ہیں، مسلمان اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. صرف مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں سوال کرنا ہوگا. اذان محترم، ہم نے اور آپ نے پچھلے سال لبنان کی سرزمین پر ایک عظیم الشان کارنامہ دیکھا، چند متقی اور پرہیزگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لینے والے بمشکل 10,000 سے کم جوانوں نے دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت کو شکست دی. عراق کی سرزمین کے اوپر گزشتہ 4 سال کے اندر 7 لاکھ سے زیادہ سیویلین مارے جا چکے ہیں. امریکن یونیورسٹیز کے سروس کے مطابق 7 لاکھ سے زیادہ عراقی مظلومیت کے عالم میں مارے گئے. ایران کی سرزمین 28 سال سے کفر کے مقابلے کے لیے برسر پیکار ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ان تینوں علاقوں کے اندر اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کفر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اور میں اپنی ذمہ داری احساس نہیں کر رہے؟ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ظلم سے دور کیجیے، اپنے آپ کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوشش کیجیے. اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کے اندر کوئی ثقافتی ظلم ہے، اگر فحاشی اور عریانیت میں مبتلا ہیں، اس ظلم میں میں اور آپ کیوں کھڑے رہے ہیں جبکہ میں اور آپ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں، اور اس امام نے آ کر اسی ظلم کا مقابلہ کرنا. اپنے اعمال کا بہت سنجیدگی سے جائزہ لیجیے. اور یہ ماہ رمضان مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھیے، امام کے ساتھ اپنی مودت کا جائزہ لیجیے، اپنی محبت کا جائزہ لیجیے. اور میں ہمیشہ آپ سے خدمت میں عرض کروں گا، دین مسجدوں کے اندر رہنے کے لیے نہیں ہے، دین مسجدوں کے باہر رہنے کے لیے. یہاں پر آپ پر اثر ہو اس کا کم فائدہ ہوگا، باہر جا کر آپ کی زندگی تبدیل کرے یہ دین کا اصلی فائدہ ہوگا. اس کے اوپر توجہ فرمائیے تاکہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، خالق كل مخلوق وبارك كل شيء، ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتواحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الرسلين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المعدي النبيك وبارك علم الماضين من الوسيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا اللهم أجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماہ رمضان اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور آج شب قدر آپ کے میرے سامنے آئے گی. پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کو انسانوں کی مغفرت کے لیے، انسانوں کے اعمال کے اندر بہتری لانے کے لیے اپنے کھلے ترین دروازوں کے اوپر قائم کر دیا ہے. شب قدر وہ رات ہے جس کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام پورے سال انتظار فرماتے تھے، اور اس کے اندر تعلیمات، احکامات، اس کی دعائیں، اس کے اندر عبادات، وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے موجود ہیں. ممکن ہے میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں شب قدر کا سب سے اہم عمل کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، قرآن کریم سر پر رکھنے کی دعائیں ہیں، کچھ سورے ہیں جن کی تلاوتیں ہونی ہیں، نمازیں، قضاء عمری اور مختلف قسم کے اعمال. سب سے اہم عمل جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے. سب سے اہم عمل اپنی عادتوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے اندر تبدیلی کے لیے خدا ممتاز سے دعا کرنا ہے. اگر اس پوری شب قدر آپ اور میں عبادات کے اندر موجود رہیں، پوری رات عبادتیں کریں، اور اگلے دن ہم وہی ہوں جو اس سے پہلے تھے، تو اپنے آپ سے پوچھے گا اس پوری رات عبادت کا میرے اوپر کیا اثر پڑا. اگر میری عمر 40 سال ہے اور میں 25 سال سے خدا نے متعلق حضور شب قدر منا رہا ہوں، اس میں عبادتیں کر رہا ہوں، اور اس 25 سال میں میرے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو مجھے بتائیے اس شب قدر کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا جو عبادت دنیا میں آپ کو تبدیل نہ کر سکے وہ آخرت میں بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. عبادتیں دنیا میں انسانوں کو بندہ بنانے کے لیے، اپنی بندگی کی طرف جائیے. اس رات میں اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے، اور سب سے اہم عمل جس کا جائزہ لیجیے وہ وقت کے امام کے سامنے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ اور میں ذمہ دار ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے ذمہ دار ہیں کہ ان کو بھوکا نہ سونے دیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دیں، جس طرح میں اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے نفس کے لیے کہ اپنے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کریں، اچھائیوں کو فروغ دیں، سب سے بڑی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے اوپر ہے وہ وقت کے امام کی نصرت کی ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ دینے کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کیا اور مقرر عرض کروں گا، جب تک میں اور آپ ظلم کی سائڈ پر کھڑے ہیں ہم اور آپ وقت کے امام کی نصرت نہیں کر پائیں گے. ہمیں اپنے اندر کے ظلم سے لڑنا پڑے گا تاکہ باہر ان کی مدد سے عدل و انصاف قائم کر سکیں. اگر ہمارے نفس کے اندر ظلم موجود ہے ہم باہر کبھی بھی عدل و انصاف نہیں لا پائیں گے، اور باہر یقیناً ظلم ہوتا رہے گا جیسے کہ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جیسے کہ دنیا کے مختلف کونوں کے اندر ہو رہا ہے. اس وقت تک مسلمان پستا رہے گا جب تک اپنے اندرونی ظلم کا مقابلہ نہیں کرے گا. اور جہاں کہیں کچھ جوانوں نے اس کام کو انجام دے دیا، کچھ لوگوں نے اپنے اس اندرونی ظلم کے اوپر گرفت کر لی، وہ دنیا کی طاقتور ترین دشمنوں کو للکارنے کے قابل بن گئے. انہوں نے دنیا کی طاقتوں کو للکار دیا. خدا نمتال نے آپ کے اور میرے نفس کے اندر بہت ساری طاقتیں تنہا رکھی ہوئی ہیں، ان طاقتوں کو بروئے کار لائیے، ان طاقتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، اس شب قدر کو استعمال کیجیے تاکہ ہمارے اور آپ کے نفس کے اندر تبدیلی آئے، اور اس شب قدر کو اتنا قیمتی بنا لیجیے کہ قیامت کے دن آپ اس رات کے اوپر فخر کر سکیں کہ یہ وہ رات ہے جس نے میرے اندر تبدیلی ایجاد کی. اپنے امام کو خاص کر یاد کیجیے، ایک ایک عمل کو سوچیے. میرے پاس وقت بہت کم ہے، صرف ایک منٹ اور باقی ہے، اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آسان کام یہ ہے شب قدر اپنے آپ کو دیکھیے، امام کے کام کو سوچیے، پوری دنیا کے اوپر عدل و انصاف کا پرچم لہرانا ہے. اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیے گا کیا میں امام کی نصرت کے لیے تیار ہو چکا ہوں، کیا میں نصرت کر پاؤں گا اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو امام وعدہ فرما رہا ہے. بہت سنجیدگی سے سوچیے عزیزان محترم، یہ وقت اب ضائع کرنے کا کوئی وقت باقی نہیں رہا ہمارے سامنے. جو دنیا کے اندر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، خاص کر اسلام کے نام پر جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کم سے کم مجھ جیسا طالب علم اس بات کا اندازہ لگا رہا ہے کہ دنیا بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے نزدیک کھڑی ہے. اتنا بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہوگا کہ جس کے اثرات دنیا کے کئی 100 سال کے مستقبل کو متاثر کریں گے. لہٰذا اس موقع پر اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کیجئے، اور خدا نے تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی دی، ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزاریے. میں نہیں سمجھتا ہماری کوئی بھی ذمہ داری ایسی ہو جس کو ہم ادا نہ کر سکیں. اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ آج رات جب آپ دعائیں کر رہے ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، سب کے لیے دعا کیجیے، بالاخص ان لوگوں کے لیے دعا کیجیے جو اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے اعمال کی تبدیلی کے لیے دعا کیجیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے. ہماری ذمہ داریاں شاید اس کے مقابلے میں کم ہیں جو ہماری اولاد کی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اپنی اولاد کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کی کوشش کیجیے. خدا نے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ذمہ دار خلق کیا ہے، پاک پروردگار تو نے ہمیں عقل و شعور کے ساتھ خلق کیا ہے، ہمیں ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تو نے محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں نوازا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار مملکت پاکستان کو اسلام کا اصلی قلعہ بننے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار جو لوگ فلسطین کے اندر، لبنان کے اندر، سرزمین ایران کے مقابلے میں، عراق کے اندر ظلم کر رہے ہیں، پاک پروردگار یہ ظالمین اگر قابل اصلاح نہ ہوں تو نیز تو نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں امام کے ظہور اور اسلام کی عزت کا دن دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار کی قیادت میں اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کا دن دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.